سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ نے اس کی ابتدا کرائی ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آخر تک اس جوش کو، جذبے کو سلامت رکھے اور اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے قرآن کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے سنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہم پر متعلق سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ نے اس کی ابتدا کرائی ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آخر تک اس جوش کو، جذبے کو سلامت رکھے اور اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے قرآن کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے سنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہم پر متوجہ ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنا دے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی پوری پوری رحمتیں جو بلا شبہ موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں وہ ہم پر برسیں اور ہم اس کے مستحق بن جائیں. دوسری بات، اس کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائیے کہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، سال گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک ہم گزار کر فارغ ہوئے، اور آج اس کی تیزی کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آج شروع ہوا اور ایک تراویح ختم بھی ہو گئی. تو کس تیزی کے ساتھ اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت زندگی کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے پہلے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی مومنین اور متقین کا، کافرین کا اور منافقین کا. اور اس کے بعد پھر ایک رکوع میں اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے تمام لوگوں کو کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی. اس میں اس بات کو گویا بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے اور وہ تمہارے رب ہیں، اس لیے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیدائش آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے ایک رکوع میں، کہ اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. گویا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی خلافت کے لیے چنا ہے، اور خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ خلیفہ ہے اپنے بڑے کے مطابق زندگی گزارے. ہم چونکہ اللہ کے خلیفہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دے رہا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو خلافت صحیح طور پر ہم اس کو سنبھالیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو ہم پھر صحیح خلیفہ ثابت نہیں ہو رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس خلافت سے نوازا ہے اور جس کہہ لیجئے کہ بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اس کا مستحق بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بنی اسرائیل کا ذکر پورے ایک پارے تک، یعنی آخر تک، یا بنی اسرائیل اذکروا پہلا جو آتا ہے ایک پاؤ سے پہلے، اس یہاں سے لے کر اور پارے ختم تک پورے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی میں جو ہے وہ بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ ہے، ان کا ذکر ہے. ان پر اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں نازل فرمائی، لیکن یہ ایسی جو ہے شقی القلب جو ہے وہ قوم تھی کہ اللہ کی تمام نعمتیں جو اللہ نے ان کو ان پر عطا کی تھی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، اور یہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، ان کی بات نہیں مانی، لوگوں کو راستے سے روکتے رہے، مسجدوں میں جانے سے روکتے رہے، اس وقت سے لے کر آج تک جو کام وہ پہلے کرتے تھے آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ لوگوں کو مسجدوں سے لوگوں کو کوئی شخص روکے کہ اس میں وہ عبادت کرے. تو شروع سے لے کر اب تک جو ہے جس قساوت قلبی کا ان کا عالم تھا وہ آج بھی برقرار ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم خود یہودی یا نصارہ بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تب تو تم سے شاید راضی ہو جائیں، لیکن بحیثیت اس کے کہ تم مسلمان ہو کبھی بھی تم سے یہ راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے اسلام سے تمہارے ایمان سے انہیں ذرہ برابر خوشی نہیں ہو سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب نبی کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے وہ اس بات پر کہ وہ ایمان پر قائم رہیں تو ہمیں اور آپ کو کیسے پسند کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی سازشوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وقت مسلمانوں پر ہی آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر ہی آزمائش کا وقت آتا ہے. جس نے اس آزمائش اور اس بھٹی سے اپنے آپ کو گزار لیا تو انشاءاللہ آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے جو انعام اور اکرام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ ہوں گے. بہرحال اس پارے کو ختم کیا. اس پارے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور انہیں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ نعبدو الہک و الہ آبائی، آپ کے اور آپ کے جو آبا و اجداد ہیں جن کا وہ خدا ہے جنہوں نے اس کو جس خدا کی وہ عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی خدا کی عبادت کریں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی اولاد کی فکر اس درجے میں ہونی چاہیے کہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کی فکر کریں کہ وہ صحیح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں. حتیٰ کہ دیکھیں حضرت یعقوب ووصی بہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ السلام انہوں نے وصیت کی باقاعدہ اپنی اولاد کو کہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابراہیم و اسماعیل آگے ان کے نام ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کریں گے. تو اپنی اولاد کی اسی طریقے سے فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم مر بھی رہے ہوں تو بھی اس کا فکر ہو کہ یہ ہم ان کو صحیح نہج پر اور سوچ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. آج ہم سبھی کچھ کر لیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اگر نہیں ان کو ان کی طرف توجہ کہتے تو ان کی آخرت بنانے کی طرف کوئی توجہ ہماری نہیں ہے. پوری کوشش اس بات کی طرف تو ہوتی ہے کہ دنیا ان کی بن جائے، لیکن ابد الآباد کی نعمتیں انہیں حاصل ہو جائیں اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے. تو میں توجہ دلاؤں گا آپ حضرات کی اس طرف بھی کہ خوب کوشش کیجئے دنیا کی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کوشش اس سے زیادہ کیجئے. چنانچہ اگلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. یعنی جتنی محبت دنیا کی کسی کو ہونی چاہیے یا دنیا میں کسی شخص سے کسی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ان سب سے بڑھ کر ہمیں ہونی چاہیے. پھر دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا امت وسط، درمیانی امت، اعتدال والی امت ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ فضیلت بیان فرمائی اس امت کی. اور اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تحویل قبلہ کا اس کا ذکر ہے. 17 مہینے تک تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر یعنی آپ چاہتے یہ تھے کہ بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں تو بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے تھے. اس کا ذکر فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے، تو اب ہم نے حکم تم پر نازل کر دیا کہ اب تم وہاں نماز ادا کرو منہ کر کے جہاں تمہارا جی چاہتا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف تم اپنے چہرے کو نماز میں کر لیا کرو. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے تاکہ ہم یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ پابندی ہم پر نہ لگاتے تو کسی کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کسی کا جنوب کی طرف ہوتا، کوئی شرق کی طرف منہ کرتا، کوئی غرب کی طرف کرتا، نتیجہ یہ کہ یکسوئی حاصل نہ ہوتی. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کا اس سے بہترین طریقہ دنیا کے اندر کسی اور مذہب کا اور ملت کا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے. میں بار بار اپنے دوستوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارا دین بھی بہت اچھا، امت بھی بہت اچھی، نبی بھی سب سے عمدہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب استحقاق سے محروم ہو گئے اس رحمت سے اور اس امداد سے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر ٹوٹ کر برسیں تو ہمیں چاہیے اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعمیل کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ایک نماز کے ذریعے سے اور ایک صبر کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی تم پر آ جائے تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہو گیا اس پر صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا، اس پر واویلا اور رونا اور پیٹنا نہ کرو بلکہ صبر کرو. اور پھر آگے فرمایا والا نبلونکم بشیئ، ہم تم کو آزمائیں گے، یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ بلا نبلونکم بشیء، مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، من الخوف، کبھی خوف بھیج دیں گے، دشمن کا خوف ہے، پتہ چلا کہ جناب کوئی قوم حملہ کرنے والی ہے، یہ سارے خوف جس قسم کا بھی خوف ہو سکتا ہے اس سے ہمیں آزمائیں گے، کبھی حکومت کا خوف، کبھی ڈاکوؤں کا خوف، کبھی چوروں کا خوف، اور کبھی اور کسی چیز کا، طوفان کا خوف، آسمانی بلاؤں کا خوف، کوئی سا بھی خوف ہو سکتا ہے. بشئی من الخوف والجوع، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہیں بھوک پیاس میں آزمائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تو دیکھیں گے اسلام پر دین پر قائم رہتے ہو کہ نہیں. آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا کھانے پینے کو نہیں ملتا، دوسری قومیں ہمیں آیاتی ہیں، آٹا گھی چینی دال لے کر، اور ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں الا ماشاءاللہ. تو یہ کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تو تمہیں آزمائش کر رہے ہیں تمہاری، تم آزمائے جا رہا ہو تو تم اس پر ثابت قدم ہو دین پر کہ نہیں. منقسم من الاموال، کبھی مال میں نقصان ہو گیا کہ لاکھوں روپے ڈوب گئے، بس ثمرات، پتہ چلا کہ باغ تھا اور باغ کے اوپر جو ہے بجلی گر پڑی یا جو ہے طوفان آ گیا اور یہ پڑ گیا اور سارا کا سارا باغ تباہ برباد ہو گیا. والانفس، پتہ چلا کہ اولاد کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، یہ سب آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے، دکھ ہوتا ہے انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. ونفس من الاموال والانفس والثمرات، اور پھر آخر میں فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی بھی مصیبت پہنچے انا للہ پڑھنی چاہیے. آج ہم نے یہ تصور کر لیا کہ کوئی مر جائے تو انا للہ پڑھتے ہیں، چنانچہ اگر کسی کا جو ہے وہ پیسے گم ہو جائے اور ہم انا للہ پڑھ لیں، یا خدا نہ کرے کوئی اور مصیبت پہنچے اور انا للہ پڑھ لیں، تو کہتے ہیں کیوں بھائی، کیا کوئی مر گیا؟ یہ جہالت کی بات ہے. کوئی بھی مصیبت جب پہنچے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ نقصان جو بھی ہوا، چاہے مال کا، جان کا اور اموال کا، کوئی بھی ہے نقصان، بہرحال ایک دن ہم بھی نہیں رہیں گے، یہ مال نہیں رہا تو کیا صدمہ، پھر ہم نہیں رہیں گے. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا، حج کے سلسلے کا ایک حکم یہاں پر نازل فرما دیا، اس کی تفصیل بہرحال اپنے موقع پر، یہاں سے اچٹتی نظر ایک ڈالتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے جو ہے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ تم دیکھو آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا، بارش نازل کرتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، لاکھوں ٹنوں من پانی لے کر جو ہے وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں. تو غور کرو کہ یہ کون ہے؟ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان یہ کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، نشانی ہے اللہ کی تاکہ تم عقل آ جائے کہ کوئی ہمارا رب اور خالق و مالک ہے جس نے یہ سارا نظام جو ہے پیدا کیا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اور ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. اب جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر بکری اگر اپنا مقصد پورا نہ کرے دودھ نہ دے تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ قضائی کے حوالے کر دیتے ہیں. گائے اپنا مقصد پورا نہ کرے اس کو قضائی کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم اگر اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے ہمیں کس کے حوالے کرنا چاہیے بھائی؟ اس لیے اپنا مقصد ہمیں بھی پورا کرنا چاہیے. ہم بھی تو آخر کوئی مقصد لے کر پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے بھیج اس لیے نہیں بھیجا کہ جا کر جو ہے کسی مملکت کے جو ہے تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے یا تم جو ہے دکانداری خوب کرنے لگو یا جو ہے تمہیں کچھ اور بنا دیا جائے. ٹھیک ہے اگر یہ بھی بن جاتے ہیں تو صحیح ہے, لیکن اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اصل مقصد یہ ہے. آج اس مقصد سے ہم دور ہو گئے. ہم رزق کمانے کے لیے تو بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو سنبھالنے کے لیے اس پر چلنے کے لیے کوئی کوشش ہم نہیں کرتے. قرآن مجید کا وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو, لیکن ہوا یہ کہ ہم نے وہ ذمہ اللہ کا ذمہ پر یقین نہیں کیا اور ہم نے وہ ذمہ داری خود سنبھالی کے ساتھ جب تک ہم خود نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. نتیجہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ اچھا پھر اب تم ہی سنبھالو, اب ہمارا تم سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ذمہ نہیں. لیکن آپ دیکھیے جنہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا تو پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں پیٹ بھر کر واپس جاتے ہیں. جنگل کے جانور کہیں کمانے کے لیے نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق وافر مقدار میں رکھا ہوا ہے. صبح نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر اعتماد ہم پر, بے شک بلا شبہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج میں کاروبار نہ کرے, جو کچھ کرنا ہے کیجئے, لیکن یقین اور بھروسہ اللہ پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور آگے پھر آخری آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو حرام ہیں ان سے روکا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں. مردار جو ہے وہ حرام کر دیا, خون کو حرام کر دیا, خنزیر کا گوشت حرام کر دیا. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے ہو ان سب چیزوں کو بھی حرام کر دیا. اس لیے اللہ کے لیے جو چیزیں ہوں قربان کی جاتی ہوں یا اللہ کے نام پر ہو صرف ان کو کھاؤ, غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ہوں ان کو بھی ہم نے حرام کر دیا. تو یہاں چار چیزیں ذکر فرمائی ہے. انما حرم علیکم المیتا, میتا مردار کو کہتے ہیں, والدم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے اور یہ خون حرام ہے. کپڑوں پر لگ جائے تو ناپاک ہے, لیکن جب یہ خون نکل جائے پورا تو اس کے بعد جو جانور میں خون ہوتا ہے, مثلا آپ قصائی کے پاس گوشت لے رہے ہیں تو وہ گوشت کی چھیٹ اگر پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے, سمجھ لیجیے. صرف وہ خون ناپاک ہے کہ جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے, دم مسفوح جس کو کہتے ہیں. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت کلیتاً حرام ہے, اس کی ہر چیز حرام ہے, اس کے بال بھی حرام ہے, اس کا کھانا بھی حرام, اس کو پالنا بھی حرام, کسی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ نف اس کی ذات ہی حرام ہے بالکل. اور آگے فرما وما اہل لغیر اللہ, ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے قربان کی گئی ہو, کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو, وہ سب بھی حرام ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بھی ثمنا قلیلا, جو اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں تو وہ لوگ وہ اپنے لیے آگ کما رہے ہیں, یعنی جو کچھ بھی وہ لے رہے ہیں وہ آگ خرید رہے ہیں, اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ان امور سے جن سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ سما پارا بہت طویل ہوتا ہے, بعض اوقات ایک آیت کا مطلب بھی پورا بیان نہیں کیا جا سکتا, اس لیے بیان کرتے ہوئے بعض باتیں جو اہم ہوتی ہیں وہ بھی رہ سکتی ہیں. تو ایک اچٹتی ہوئی نظر جو ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہر چیز کا احاطہ نہ تو مقصود ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے عشاء کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ, اس میں اگر تشریف لائیں تو انشاءاللہ اس میں اہتمام کے ساتھ پورا درس قرآن جو ہے وہ تفصیل بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت صرف خاص خاص باتیں جو ذہن میں آتی چلی جائیں اللہ تعالیٰ جو بات ڈال دیتے ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے, لیکن یہاں تک پورے کے طور پر نہیں ہو سکتا نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی بات رہ جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسے تو ہم ایک آیت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال سوا پارے کو دس چند منٹوں میں بیان کرنا یہ انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کراتے ہیں اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی, اور اہتمام فرمائیے اس بات کا کہ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ جو گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں فوراً چھوڑ دیں بلکہ ابھی سے چھوڑ دیں, اور جن گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں ہیں اس کے لیے اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ ہم قادر نہیں ہیں, چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ماحول, ہمارا گھر, ہمارے رشتے دار, دوست احباب, ہم ان کی وجہ سے چھوڑنے پر قدرت نہیں رکھتے, آپ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ اگر ایک مہینے آپ کوشش کر لیں گے تو باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مدد فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیں گے. الحمدللہ.